بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة الروم کی آیت ہے, آیت نمبر 47. ترجمہ یوں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل لے کر آئے, سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم ہیں, انہوں نے جرم کیا, گناہ کیا, حق تعالیٰ کی نافرمانی کی. جو رسول پیغمبر ان کے پاس پیغام لے کر آئے, ان کو رد کر دیا, ان کے خلاف کیا, تو ان سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا. اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان کا غالب, ہمارے ذمے ہیں اہل ایمان کو غالب کر دینا. جو لوگ مومنین ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا, وہی غالب رہیں گے, ان کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی. اسی طرح سے حقًا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ایمان والوں کو ہم نجات دلائیں گے. تو اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے تو کوئی نہ ڈرنے کی بات ہے نہ خوف کی بات ہے, صرف اپنے ایمان کو صحیح کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. چاہے کوئی بیماری ہو, چاہے کوئی مصیبت ہو, چاہے کہیں کچھ بھی ہو جائے, حق تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ہمیشہ حفاظت فرمائیں گے, ہمیشہ ان پر اپنا فضل فرمائیں گے, ہمیشہ ان کو نجات دلائیں گے اور ہمیشہ ان کی مدد اور نصرت فرمائیں گے. اب کل قلب کے جو 30 ایسے ایمان کے وہ شعبے, ایمان کی وہ شاخیں جن کا تعلق قلب سے ہے, سوچنے سے ہے, وہ پڑھ کے سنائے تھے. ان میں سب سے پہلے ہے ایمان لانا اللہ تعالیٰ. آج اس کی کچھ تفصیل کتاب فرول ایمان سے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. مطلب سمجھیں گے تب تو ایمان ہوگا. ایمان کا مطلب سب سے پہلے سمجھ لیں, اس میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں اور وسوسے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ایمان دیکھیے, ایمان میں میں اپنے اسی مزاحن کہتا ہوں, دیکھیے ایمان میں مان ہے, بس مان لیجیے, بس یہی ایمان ہے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خبر ملے, جو بات ملے, جو قرآن میں ہو, جو حدیث شریف میں ہو, اس کو مان لیجیے, یہ ایمان ہے. ایمان بس اتنا سا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایمان کے سب مکلف ہیں. جب سب مکلف ہیں تو ایک جاہل دیہاتی بھی مکلف, ایک کم عقل والا بھی مکلف ہے. سب کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی آسان ہے, اور یہی وجہ ہے یہ انتہائی آسان. یعنی ایک بات کہی گئی جو حق ہے, اس کو پاس تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اس کے خلاف کی, اس کو مانتے نہیں, اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا غضب ہے حق بات کو نہ ماننے پر کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. تو یہ چیز جو جس کے ہم مکلف ہوئے ہیں اور جس کو نہ کرنے سے ہمیشہ کی جہنم ہے اور جس کو کرنے سے ایمان ہے, ظاہر ہے بہت آسان ہونا چاہیے. کم عقل آدمی, دیہاتی آدمی, جاہل آدمی بھی اس ایمان کو سمجھ سکے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے میں آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں, دیکھیں ایمان کا مان یاد رکھیے, مان لیجئے, بس ایمان ہے. عقل سے سمجھ میں آئے نہ آئے, ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی, بعض کی عقل بہت کم ہے, سمجھ نہ آنے کا تو مسئلہ ہی نہیں. بڑوں کی عقل میں نہیں آتی بہت سی چیزیں. تو ایمان نام ہے, ایمان اللہ تعالیٰ پر لانا. اس پر حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایمان یہ ہے کہ یقین لائے اللہ پر, اس کے سب فرشتوں پر, اس کے سب پیغمبروں پر, اس کی سب کتابوں پر, اور آخرت کے دن پر, اور تقدیر پر, اس کے خیر پر بھی اور شر. اللہ پر ایمان لائے کہ ہیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس کے سب فرشتوں پر, اس کے سب پیغمبروں پر, بہت سے پیغمبروں کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے لیکن مان دیا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کی سب کتابوں پہ اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اور اس کے خیر پر بھی اور شر پر بھی. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ دیکھو خالق خیر اللہ تعالیٰ ہے اور خالق شر کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور ایمان کے سلسلے میں ایک اور حدیث شریف نقل کی ہے کہ مسلم کی ایک روایت میں ہے، یقین نانا جنت پر اور دوزخ پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اور ترمذی کی روایت میں ہے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایمان لائے تقدیر پر، اور یہاں تک کہ یقین کرے کہ جو بات آنے والی ہے وہ ہرگز ٹل نہیں سکتی، اور جو رہ گئی ہے جو نہیں ہوئی وہ پہنچ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، اس کی ذات پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا، اس کو ایک ماننا. ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. تو ایمان کی حفاظت ہی کے لیے سب عرض کیا جا رہا ہے. اب اس بارے میں کچھ دو تنبیہ ہے کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اس سے پہلے ایک آپ کو دلچسپی کے لیے، ایمان کیسی چیز ہے، کہ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ، ایسا آدمی بتاؤ یعنی جو جنت میں داخل ہوگا حالانکہ اس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی. لوگ جب کہتے ہیں ایسا تو کوئی آدمی ہمیں نہیں معلوم، یعنی لوگ نہیں شناخت کر سکتے تھے ایسے آدمی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے وہ کون ہے، تو آپ فرماتے اسیرم. اسیرم ان کا نام عمر بن ثابت، اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن نبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اسیرم کا کیا واقعہ ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اسلام لانے سے انکار کرتا تھا. غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد کی طرف ہوئے تو اسے اسلام کی رغبت ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور تلوار پکڑی اور روانہ ہو گیا، اور وہاں غزوہ احد میں لوگوں کے پاس پہنچا اور لوگوں کی صفوں میں گھس گیا، اور اس بے جگری سے لڑا کہ بالآخر زخمی ہو کر گر پڑا. بنو عبد الاشہر یعنی اس کے قبیلے کے لوگ، اس کے قبیلے کا نام تھا بنی عبد الاشہر، اس کے قبیلے کے لوگوں نے تلاش کر رہے تھے وہ اپنے مقتولوں، ہمارے قبیلے کے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ کہاں. تو انہیں میدان جنگ میں یہ جن کو اسیرم کہتے ہیں، جن کا نام عمر بن ثابت ہے، وہ نظر آئے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ یہ تو اسیرم ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گیا، کیونکہ وہ تو دین کا منکر تھا. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ عمر تم یہاں کیسے آ گئے، اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے، یعنی کیونکہ تمہارے قبیلے کے لوگ جہاد میں ہیں تو اس لیے تم آ گئے، یا اسلام کی کشش ہوئی. اس نے کہا کہ اسلام کی کشش کی وجہ سے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور میں مسلمان ہو گیا، پھر اپنی تلوار پکڑی اور میں روانہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کی. اب جو مجھے زخم لگنے تھے وہ لگ گئے، اور تھوڑی دیر میں وہ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، لیکن اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی. تو دیکھیے ایمان کی برکت، ایمان ایسی چیز ہے. اب اس کے بارے میں تنبیہ ہے، دو تنبیہ احتیاط کی جائے، یعنی ایمان کے بارے. فرماتے ہیں کہ ملومت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ جاننا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالی کی ذات بے چوں اور بے چگوں ہے، بے چوں یعنی اس کے مثل کوئی ذات نہیں، اور بے چگوں اس کی نظیر کچھ نہیں، اس جیسا کوئی نظر نہیں آ سکتا، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے چوں اور بے چگوں ہے، یعنی ان کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح ان کی صفات بھی، ایک تو ذات ہے اللہ کی اور ایک ان کی صفات، فرماتے ہیں وہ صفات بھی بے چوں اور بے چگوں ہے، یہ نہیں کہ ہم جو صفات سمجھ بیٹھے وہ وہی ہیں، یعنی ہم نے جیسے فرض یہ حلیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور کریم ایک صفت ہے تو ہم نے اس کے جو معنی سمجھ لیے وہ وہی ہے، نہیں، وہ صفت کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، اس صفت کو بھی، ان تمام صفات کو ہم سمجھ نہیں سکتے. سو اللہ تعالی کی صفات میں رائے اور قیاس سے کلام کرنا اور ان کی کیفیات اور توجیحات کو معین کرنا نہایت محل خطر ہے، یہ خطرے کی بات ہے، اور اس میں عوام کا عقیدہ بہت سلامتی پر ہے کہ اجمالاً اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کی تفتیش کی طرف التفات بھی نہیں کرتے کہ اس کے اندر اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سوچتے بھی نہیں، بس یہی ٹھیک ہے، کیونکہ جو سوچے گا وہ بھی سمجھ نہیں سکتا. اور سلف صالحین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اعتقاد بھی اسی طور کا تھا جیسا ایک عام جاہل آدمی کا ہوتا ہے. لیکن جب مبتدعین یعنی بدعت والوں کی کثرت ہو گئی آخری زمانے میں اور علم کلام شروع ہوا، اس کا چرچا ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات میں کلام ہو گیا زیادہ، یعنی مضمون لکھے گئے، بحث کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اور اس میں بے احتیاطی کی بھی بہت سی نوبت آئی، بہت سے ایسے دعوے ہو گئے جو کہ صحیح نہیں تھے. یہ جو علم کلام ہے، چونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، علم کلام ہمارے لیے نہیں ہے، یہ علماء کرام کے لیے ہے. اس میں باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، ان کے معجزات کے بارے میں عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں بحث کی جاتی ہے. اس علم سے آدمی کا عقائد پختہ ہوتے ہیں اور وہ شکوک و شبہات دور کیے جاتے ہیں جو کہ اس کے بغیر ہو سکتے ہیں. اور اسلامی عقائد کو غیر اسلامی اور کفری عقائد سے الگ کرنا، پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ علم کلام ہے، ہمارے آپ کے کام کا نہیں ہے، لیکن یہ ہوا. مثلا قرآن مجید میں ہے الرحمن علی العرش استوى. اب رحمان نے قرار پکڑا عرش پر قرآن میں، لیکن فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب اس میں یہ تفتیش کرنا کہ قرار پکڑنے سے، استوا سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تعویل ہے. فرماتے ہیں بے شک نہایت جرأت کی بات ہے، اس میں سوچتے کیوں، یہ ہمیں حکم نہیں کہ ان چیزوں میں سوچا جائے. اپنی صفات کے حقائق تو پورے طور پر معلوم ہی نہیں، ہمیں اپنی ہی صفات کے بارے میں معلوم نہیں. بتائیے ذرا، باقی آپ دیکھیں تو طرح طرح کی چیزیں انسانی کے جسم میں جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں، ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں، تو خالق کے بارے میں کیسے سمجھ سکتا ہے ان کی صفات. سیدھی بات یہ ہے کہ بس اجمالی ایک اعتقاد رکھے کہ جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ سب حق ہے، جو قرآن میں ہے حدیث میں سب حق ہے، اور جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی ہی اس کا قرار پکڑنا، ویسی ہی اس کا استواء ہوگا. زیادہ تفتیش کی ضرورت ہی کیا ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں نہ ہم سے اس کا سوال ہوگا. البتہ یہ اعتقاد یقینی طور پر رکھے کہ یہ جو قرار پکڑنا ہے یا استواء ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت جو آئی ہے، یہ ہمارے سمجھنے ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تو اس کے جیسی کوئی شے ہی نہیں. یہ جیسے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، ہر شب آسمان دنیا کی طرف، ہمارا رب نزول فرماتا ہے ہر رات آسمان دنیا کی طرف. اب اس فکر میں نہ پڑیے کہ نزول سے کیا مراد ہے، کس طرح سے ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل یہ ہے کہ دیکھو اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، بس اس میں لگ جاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نزول کے خبر دینے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ حضور قلب سے یا آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں نصف شب کے بعد، ذکر اور عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اس کام میں لگنا چاہیے، اور فضول تحقیقات میں پڑھ کر حقیقت کا پتہ قیامت تک بھی نہیں لگنے کی امید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں. عارفين ما يخاطب الامه مثلا زائد فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے زیغ ہے وہ قرآن کی ایسی آیتوں کو لے کر ان کی تاویلیں کرنے لگ جاتے ہیں جو متشابہ کراتی ہیں جس کے معنی معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کیا مراد ہے, اسی میں حروف مقطعات بھی ہیں, الف لام میم, کسی کو معنی نہیں معلوم. تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یا کہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, ہاتھ ایسا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا جیسا ہمارا ہے. تو اس میں سوچنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں, جو فہیم ہیں, دیندار ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں, یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے, بس اس کی تحقیق میں نہیں پڑتے. تو ایمان کے بارے میں یہ ایک تنبیہ ہے کہ ایسی چیزوں کی کھوج میں نہ پڑیں. باقی ایک اور تنبیہ ہے, وہ انشاءاللہ کل عرض کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ایمان کامل عطا فرمائے.